بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أما رياضت والا دامت بركاتوم کا ایواز جو کئی ہفتوں سے سنایا جا رہا ہے ہر جگہ کام آنے والی چیز اسی کو جاری رکھا جا رہا ہے تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اہل و عیال کی صحیح دینی تربیت کی تو آخرت میں کام آئیں گے ورنہ نہیں اسی طرح مال کے حقوق ادا کیے تو آخرت میں کام آئیں گے ورنہ آئے گا ورنہ وبال لیکن جہاں تک اچھے اعمال کا تعلق ہے تو وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے اسی سلسلے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو حدیث الغار کہلاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل و عیال مال اور اعمال ان تین چیزوں پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ تین چیزیں کہاں کہاں کام آ سکتی ہیں تو اہل و عیال قبر میں کام نہیں آ سکتے آخرت میں کام نہیں آ سکتے وہاں کسی کی نہیں چلتی اور اب تو دنیا میں بھی کام نہیں آتے اہل و عیال ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں خود کفیل ہو جاتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے خود کفیل اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے پیچھے ماں باپ کی جو ساری محنتیں ہوتی ہیں جو فکریں ہوتی ہیں ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو بالکل ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے یہ کیا جیسے ہمیں ہاتھ میں کوئی 500 پاؤنڈ پکڑوا دے 1000 پاؤنڈ ہاتھ میں دے دے تو نظر آتا ہے کہ بھائی اس کا میرے اوپر احسان ہے اور وہ زندگی بھر یاد رہے گا اس لیے کہ جس طریق سے دیا ہے جس طریقے سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں انہوں نے میرے لیے کچھ کیا یا یہ کہ ہم کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اکیلے ہیں بیوی بچے نہیں اور ہم سے کوئی کہہ دے کہ 2 وقت کا کھانا ہم بھیج دیا کریں گے اور باقاعدہ ٹیفن آئے 2 وقت تو ہمیں لگے گا کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی خدمت کی ہے اور ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں کیا احسانات تو کہ 6 مہینے ہم لیسٹر میں رہے تھے تو انہوں نے ٹیفن بھیجا تھا 2 وقت کا کھانا انہوں نے کھلایا اور کچھ احسانات وہ ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے جیسے ایک ڈاکٹر یا ایک لوئر اس کے ساتھ کوئی جونیئر کام کر رہا ہو پریکٹس میں تو وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہم یہاں کام کرتے ہیں اور ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے وہ ہمارے کام کرنے کی ملتی ہے مگر وہ سینئر لوئر ہے جو سینئر ڈاکٹر ہے وہ اس کی تربیت کتنی محنت سے کر رہا ہے کتنے شوق سے کر رہا ہے اور اس کی تربیت کی وجہ سے اس کو کتنی ایکسپرٹیز مل رہی ہے اور بعد میں جا کر پوری دنیا میں یا پورے ملک میں وہ ایک بحیثیت ماہر ڈاکٹر کے مشہور ہو جاتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کسی کی محنت لگی ہوئی ہے وہ ٹرین کرنے والے ڈاکٹر کو بھی اتنا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہے. اگر وہ پیار محبت سے رہتا ہے تو کبھی خیال نہیں جاتا, اگر الگ ہو جائے گا تو احساس ہوگا ٹرین کرنے والے ڈاکٹر کو, بھائی دیکھو ان کے پیچھے ہم نے اتنی محنت کی اور یہ ایسے ہی منہ پھیر کر چلے گئے. اب یہ احسان ایسا ہے کہ وہ 6 مہینے تک جو ٹیفن بھیج کر کھانا کھلایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ یہ جو سینئر ڈاکٹر یا سینئر لوئر ہے اس کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری اس کو ٹرین کرنے کی نہیں تھی, اس کے پیچھے محنت کرنے کی نہیں تھی, یہ اپنی خیرخواہی سے کرتا ہے. وہ سینئر ڈاکٹر کا اپنا کام ہے, جونیئر ڈاکٹر کا اپنا کام ہے, سینئر لوئر کا اپنا کام, جونیئر کا اپنا کام, دونوں کو مل جل کر کام کر لینا ہے. مگر وہ سینئر ڈاکٹر ہے وہ صرف اپنا کام کر کے چلا نہیں جاتا, اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ڈاکٹر ہے, میرے ساتھ کام کر رہا ہے, مجھے کئی سالوں کا تجربہ ہے, تو مجھے جن جن چیزوں کا تجربہ ہے مجھے اس میں منتقل کر دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی ترقی ہوگی اور مخلوق کو نفع ہوگا. یہ اس کا اپنا خود کا جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے محنت کرتا ہے, کبھی کبھی ڈیوٹی کے بعد بھی 1-1.5 گھنٹہ محنت کرتا ہے, اور پھر ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ بے وقت بھی فون کرتا ہے ایڈوائز کے لیے, جو کہ یہ پارٹ اینڈ پارسل آف جاب نہیں ہوتا. مگر اس کا کسی کو احسان نہیں ہوتا, احسان محسوس نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا احسان کا. یہ میں نے مثال دے کر کے کیا سمجھا رہا ہوں کہ ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ چونکہ اس گھر میں ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد وہ ہمیں کھلاتے رہے پلاتے رہے, اس گھر میں انہوں نے ہمیں رکھا پالا پوسا, اور ہم یہ سمجھتے رہے گئے تو میرا حق ہے. بعض نوجوان کم ابھی وہ بڑھیں گے ایسا کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, بعض میں نے خود ایسے نوجوانوں کو دیکھا, 2-3 کا تجربہ مجھے بھی ہوا کہ جب میں نے سمجھایا اپنے ماں باپ کے بارے میں تو اس میں عموماً ایسا کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ماں باپ نے تمہارے لیے کیا 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 ہے ذرا سوچو آپ. تو جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر وہ ہمیں کھلایا پلایا بڑا کیا وہ تو اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہے, وہ تو ان کی ذمہ داری تھی, اس میں ان کا کون سا احسان ہے میرے اوپر. تو یہ آدھا حصہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ بچے کو پالو اور پوسو, مگر بچے کو بھی یہ کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا اور پوسا ہے اس لیے شکر گزاری میں ان کی خدمت کرو. یہ حصہ کیوں بھول جاتے ہیں, یہ باقی آدھا حصہ. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ نے جو تمہارے لیے کیا ہے اس کا خیال رکھو, بعد میں یاد رکھو, اس کو احساس رکھو کہ ان کا ہم پر احسان ہے اور ہمیں اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ بھی تو شریعت کا تقاضا ہے. اور ماں باپ ہمارے ساتھ وہ ڈاکٹر کی طرح جو خیرخواہ ہے اپنے جونیئر ڈاکٹر کے لیے حساب کتاب نہیں کرتے ہمارے ساتھ. حساب کتاب کا کیا مطلب کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے کہ اولاد کے لیے مجھے کتنا کرنا چاہیے, وہ مفتی صاحب کو جا کر پوچھتے نہیں کہ میرا بیٹا اب 10 سال کا ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کتنی کمائی میری لگنی چاہیے, شریعت کیا کہتی ہے, مجھے کیا کھلانا چاہیے اسے, مجھے صبح کی چائے پلانی چاہیے اس کو, دوپہر کا کھانا میرے ذمے ہے, 4 بجے کی چائے میرے ذمے ہے, شام کا کھانا میرے ذمے ہے, اچھا بھی میرے ذمے ہے تو کس کوالٹی کا کھانا مجھے اس کو کھلانا چاہیے. ہوتا ہے نا کہ جب ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو عدت کے پیسے شوہر کے ذمے آتے ہیں, تو چونکہ اب وہ طلاق دے دی تو اب عورت سے محبت نہیں ہے تو مفتی کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ عدت کے پیسے جو دینے ہیں تو کس حساب سے دینے کے ہیں. اگر مفتی صاحب یہ کہیں کہ 25-30 پاؤنڈ ایک دن کا حساب ہوگا, جو بھی حساب, تو 25 ہی دینے کی کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب نے 25 کہا ہے, 25 کے حساب سے دے دو. تو ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں ایسا کبھی نہیں کرتے. ایک باپ دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جس نے کسی مفتی کو پوچھا ہوگا آج تک. بے دریک خرچ کرتے ہیں. تو اگر ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا اس لیے ہوتا اور ہمارے اوپر خرچ اس لیے کیا ہوتا کہ اللہ نے ان پر یہ فرض کیا ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں ورنہ یہ نہ کرتے, اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے بالغ ہونے کے بعد وہ ہمیں اسی طرح پالتے ہیں جیسے بالغ ہونے سے پہلے پالا تھا. بالغ ہونے کے بعد تو ان کے لیے کوئی فرض نہیں, کوئی ضروری نہیں. تو جب تک ہم سکول جاتے ہیں, جب تک ہم کالج جاتے ہیں, جب تک ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, جب تک ہم نوکری تلاش نہیں کر لیتے, شادی نہیں ہو جاتی, اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے, اس وقت تک ماں باپ اسی طرح کی خدمت کرتے رہتے ہیں, ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں جیسے ہمارے بالغ ہونے سے پہلے کی تھی. معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا بھی کر رہے ہیں مگر انہیں خاص ہم سے تعلق ہے, اس تعلق کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں. تو خیر یہ ایک مستقل دوسری بات ہے. بس یہ ہے کہ ماں باپ کے احسان ہم لوگوں پر بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. یعنی وہ اولاد جن کے ماں باپ کو ان سے ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, ایسا ہوتا تو نہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے تعلق نہیں ہوتا, مگر فرض کر لیجئے کہ جتنے ماں باپ دنیا میں آئے ہیں اس میں سے جو سب سے کم درجے کے ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو کم سے کم محبت دی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم پوری زندگی کوشش کریں ان کی محبت کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. تو جن ماں باپ نے محبت سے ہمیں پالا یہ جو غریب گھرانوں میں بچے پلتے ہیں تو ان میں ایک آدھ بچے کے لیے ایسا موقع مل جاتا ہے ماں باپ کو کہ چلو اس کو پڑھنے کے لیے دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم کسی دوسرے شہر میں بھیج دیتے ہیں. تو کراچی سے اسلام آباد چلا گیا اور سورت سے دلی چلا گیا, لیسٹر سے لندن چلا گیا. اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے, کسی طرح پیسے اکٹھے کر کر کے یا کسی نے اسپانسر کیا ہوا ہے وہ کرتے ہیں غریب گھرانہ. تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ روز روز پکا کر کھا نہیں سکتے. وہ ماں باپ ایسا کہتے ہیں کہ جب بھائی چھٹی میں آئیں گے اس وقت ہم سب مل کر کھائیں گے. تو ہمیں ان غریب گھرانوں کا اور غریب کلچر کا تجربہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اپنی دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر, تینوں کے تینوں بھوکے تھے, تینوں کی تینوں بھوکی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں گئی, دیکھا کہ تین کھجور ہیں تو وہ تین کھجور لے کر کے آئی اور وہ ماں کے سامنے پیش کر دی. تین کھجوریں ہی تھی گھر میں اور کچھ نہیں تھا, ادھر بھی فاقہ تھا. تو اس ماں نے ایک بیٹی کو ایک کھجور, دوسری بیٹی کو دوسری کھجور اور جو تیسرا دانا تھا وہ اپنے لیے رہنے دیا. تو دونوں بچیاں ٹوٹ پڑی اس کھجور کے اوپر, یعنی اتنی بھوکی تھی. اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ماں نے کھایا تھا اور ان دونوں نے نہیں کھایا تھا. یہ اگر دو وقت سے بھوکی تھی تو ماں یقیناً تین وقت سے بھوکی ہوگی. ٹوٹ پڑی وہ دونوں. تو ان دونوں کے ٹوٹ پڑنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بھوکی کتنی ہوں گی وہ اور کتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا ہوگا. تو ان دونوں سے زیادہ بھوکی ماں تھی, مگر ماں کی ممتا اور ماں کا پیار اپنی بچیوں کے لیے, وہ سمجھ رہی تھی کہ میری بچیاں بھوکی ہیں تو یہ ایک ایک کھجور ان کو کافی نہیں ہوگی. تو ایک کھجور کو یوں لے کر کے کھڑی رہی اور دیکھتی رہی اپنی بچیوں کو. اور جب وہ دونوں فارغ ہو گئی تو دونوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. تو اس ماں نے اسے ایک کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھا اس کو دیا اور آدھا اس کو دیا. اب یہ محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو ماں باپ کے دلوں میں ہمارے لیے بہت محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، ہمیشہ ماں باپ ہماری ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے بڑھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بیٹے کو باپ گھر سے نکال بھی دیتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوتیلی ماں ہوتی ہے تو سوتیلی ماں کے دباؤ کی وجہ سے وہ بےچارا کچھ نہیں کر سکتا، ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں دنیا کی کچھ۔ کبھی کبھی ایگو مجبوری بن جاتا ہے، ایگو، تو ایگو میں ہے کہ نہیں میں نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی تو اب میں نہیں جھکوں گا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آٹھ دس مرتبہ، بیٹا ایگو اونچا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ چاہتا ہے کہ آٹھ دس مرتبہ سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگے۔ حالانکہ دل میں یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آ جائے تو اچھا ہے، میرا بیٹا آ جائے تو اچھا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو کبھی اپنی اولاد سے نفرت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی۔ اولاد اپنے ماں باپ کو بھول سکتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتا۔ خیر، یہ پہلی بات کہ اولاد جو ہے، اولاد وہ آخرت میں کام نہیں آئے گی اور اب دنیا میں بھی کام نہیں آتی۔ ہاں، اگر اولاد پر محنت کی، ان کی تربیت صحیح کی، تو پھر یہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے گی۔ پیسہ آخرت میں کام نہیں آتا، دنیا میں اگر کام آتا ہے تو وقتی، کبھی کام آ سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ کسی کیس میں مبتلا ہو گئے، لاکھوں کروڑوں ہیں مگر نہیں بچ سکتے۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، لاکھوں کروڑوں ہیں، نہیں بچ سکتے۔ سونے چاندی کی تھیلیاں ہیں، ہیرے جواہرات کی تھیلیاں ہیں، جنگل میں بھٹک گئے، اب کھانا پینا نہیں مل رہا، کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو مال آخرت میں تو کام آئے گا ہی نہیں، اور دنیا میں بھی اللہ چاہے تو کام آئے، مگر مال کو صحیح طریقے سے کمایا اور اس کے حقوق سارے ادا کیے تو یہ مال دنیا میں بھی راحت کا سامان ہے اور آخرت میں بھی بہت کام آئے گا، بہت کام آئے گا آخرت میں بھی۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ مال کے اولاد کی تربیت اچھی ہو۔ گزشتہ ہفتے اس پر تفصیل ہو چکی ہے، اور مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ مال حلال طریقے ہی سے آئے، اور اب تک اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو علماء اور مفتیوں سے اس سلسلے میں بات چیت کرو، اور بات چیت کر کے اس کا حساب کتاب کرو کہ اتنی رقم اس طرح سے آ گئی ہے، اب مجھے اس رقم کا کیا کرنا ہے، پوچھو مفتیوں سے۔ تو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ اڑا چکے ہیں، مگر لکھو ایک بک پر، ایسے ہی توبہ کر کے مت بیٹھے رہو۔ لکھو کہ یہ دس ہزار پاؤنڈ ہم نے غلط طریقے سے حاصل کیے تھے۔ اب مفتیان کرام یہ کہے گا کہ فلاں آدمی سے آپ نے غلط طریقے سے حاصل کیے تھے تو واپس اسی کو لوٹانا پڑے گا، تو لکھ لو کہ اتنے پیسے ہمارے ذمے اس آدمی کے ہیں۔ یا مفتیان کرام یہ کہے کہ اس کو غریبوں پہ صدقہ کرنا پڑے گا، تو لکھو کہ اتنی رقم میرے ذمے ہے صدقہ کرنا۔ اس لیے کہ للہ رقم خرچ کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے۔ تو آج سے بالکل حساب کتاب کلیئر رکھو، حلال طریقے سے مال آئے، اگر الٹے سیدھے طریقے سے آ گیا ہے تو مفتیوں سے رابطہ کرو، اور صحیح نیت ہوگی تو اللہ مدد کرے گا۔ میں نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا، حساب کتاب کر کے اسی اسی ہزار، پچیس پچیس ہزار، چالیس چالیس ہزار انہوں نے ادا کیے، ورکنگ کلاس لوگوں نے۔ ناجائز طریقے سے نہیں، کوانٹٹی زیادہ ہے، کمیت زیادہ ہے، عدد بڑا، مگر اس میں گندگی ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، برکت نہیں ہوگی۔ برکت وہ پیسہ آرام اور سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ پیسہ پریشانی کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بے سکونی کا، گھر میں بے سکونی آئے گی۔ اور کوانٹٹی کم، تعداد کم، رقم چھوٹی، مگر حلال طریقے سے ہے تو اس کی وجہ سے سکون۔ تو اب تک پچھلا جو کچھ ہوا ہے اس کا حساب کتاب آئندہ سے توبہ کر کے آگے کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کرو. اس سلسلے میں یہ سوشل سیکیورٹی وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی پوچھو. انویسٹمنٹ جو لوگ کرتے ہیں, شیئرز ہیں, بانڈز ہیں, طرح طرح سے بہت سارے طریقے پیسے بڑھانے کے, معلوم کر کے کرو ہر چیز, ہر کام پوچھ پوچھ کے کرو مفتیان کرام کو. تو آئے حلال طریقے سے, جائے بھی حلال طریقے سے, یعنی جائے بھی صحیح راستوں میں, شریعت کے مطابق خرچ کرو, فضول خرچی نہیں, گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں. جن جن لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں حقوق ادا کرو, اللہ کا حق بھی ادا کرو, زکات ادا کرو, قربانی واجب ہے تو قربانی دو, صدقۃ الفطر دو, اور لوگوں کے حقوق بھی, بیوی پہ خرچ کرو, ماں باپ پہ خرچ کرو, اپنے بچوں پہ خرچ کرو, اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان پر خرچ کرو, اور پھر وجوہ خیر میں للہ بھی خرچ کرو, تو انشاءاللہ یہ مال دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. رہی بات یہ کہ وہ چیز جو یقیناً اور 100% بغیر کسی شک کے دنیا میں بھی کام آتی ہے, گھر میں بھی, باہر بھی, جنگل میں بھی, صحرا میں بھی, آسمان و زمین کے بیچ میں بھی اور زمین پر بھی, ہر جگہ جو کام آتی ہے, رات کو بھی, دن کو بھی, وہ چیز کیا ہے؟ عمل ہے. عمل, عمل ہر جگہ کام آئے گا, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, ہر جگہ عمل. تو اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ اہل و عیال کا خیال رکھو, مال کا خیال رکھو, اس لیے کہ دنیا میں یہ دونوں کام آتے ہیں اور اعمال تو آخرت میں کام آئے گا, بعد میں دیکھ لیں گے, یہ غلط. اعمال دنیا میں بھی کام آتے ہیں, آخرت میں بھی کام آتے ہیں. اعمال صرف آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی کام آتے ہیں, آخرت میں بھی کام آتے ہیں. ایک شخص کا قصہ میں نے ابھی پچھلے دنوں کتاب میں پڑھا, سچا قصہ, پرانے زمانے کا مگر معتبر کتاب میں ہے, کہ وہ جنگل میں کسی شیر کے نرگے میں آ گیا اور شیر نے پکڑ لیا اسے پنجہ مار کر, اور پکڑ کر یوں کھینچ کر کے لے گیا ایک درخت کے نیچے, اور اب اس کا کام تمام کرنے والا تھا ہی کہ اچانک بھاگ گیا شیر, اسے چھوڑ کر بھاگ گیا, اور بڑی مشکل سے کئی مہینوں کے بعد وہ گھر پہنچا. گم ہو گیا تھا جنگل میں, پرانے زمانے کا سفر, ماں تھی گھر میں, پیار محبت, اب چند دنوں تک بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے سکھ دکھ کی اپنی بات کر رہے تھے, پیار محبت کی. تو بیٹے نے کہا کہ ماں میرے ساتھ یہ جنگل میں عجیب واقعہ پیش آیا, ابھی تک میری عقل حیران ہے. تو بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ شیر کے نرگے میں آ گیا تھا, وہ بھوکا تھا اسی لیے تو اس نے مجھے پکڑا تھا, اور پکڑ کر مجھے کھینچ کر لے بھی گیا, اور بس وہ مجھے نوچنے والا تھا کہ اچانک مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا وہاں سے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ کس وقت کی بات ہے, کون سے دن کی بات ہے؟ تو اس نے سوچ سمجھ کر کے بتایا کہ فلاں دن تھا, فلاں وقت تھا. تو کہا بیٹا مجھے معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا. کہا امی جان کیوں؟ تاکہ بس اسی وقت میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی, بہت بھوکی تھی, کھانا پکایا ہوا تھا, اور سارے کام کاج سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک فقیر تھا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. میرا دل جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا کھانے میں کہ اگر اسے دے دیا تو کیا کھاؤں گی. دیکھو پرانے زمانے میں ہماری طرح یہ کبڈ میں اور فریج میں سنیک کی چیزیں نہیں پڑی رہتی تھی, وہ جو کھانا دے دیا تو گیا. تو کہا دل اس میں اٹکا ہوا تھا, مگر میں نے کہا کہ چلو پتہ نہیں یہ کتنے دن کا بھوکا ہوگا, میں کل صبح تک کسی طرح برداشت کر لوں گی, کچھ کما لوں گی, اور دوپہر تک میں تو مجھے کھانا ملے گا. تو کہا بیٹا جو وقت تو بتا رہا ہے یہ وہی وقت ہے کہ جب میں نے اپنے ہاتھ سے وہ خیرات اس فقیر کے ہاتھ میں دی تھی. تو صدقے کی جو ہے بڑی برکات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باجرو بالصدقہ, صدقے میں جلدی کرو, فإن البلاء لا يتخطاها, اس لیے کہ جو بلا آ رہی ہوتی ہے وہ بلا صدقے کے آگے نہیں جا سکتی. صدقے کے اوپر سے گزر نہیں سکتی. ان صدقہ تدفع غضب الرب, خیرات جو ہے وہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وہ تدفع میتت السوء, اور بری موت کو روکتا ہے. بری موت سے مراد بری موت سے جسمانی اعتبار سے بری موت سے روکتا ہے, اور روحانی اعتبار سے بری موت کو روکتا ہے. جسمانی اعتبار سے دب کر مر جاوے, ایکسیڈنٹ میں مر جاوے, کینسر میں مر جاوے, اور روحانی اعتبار سے بری موت کو روکتا ہے. گناہ والی موت نہیں آئے گی, برا خاتمہ نہیں ہوگا, حسن خاتمہ ہی ہوگا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم تمہارے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. صدقے کے ذریعے یعنی جو بیماری آ گئی ہے خیرات کے ذریعے, تو عادت ڈالو, خیرات کرنے کی عادت ڈالو. تو اس عورت نے جو عمل کیا تھا اس عمل کا فائدہ دیکھو, اس کی اولاد کو پہنچا, دنیا میں بھی نفع ہوا. تو اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, آخرت میں بھی ہوتا ہے. اس لیے نیک اعمال کی خوب کوشش کرو. جہاں کہیں موقع مل جائے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع مل جائے, اس کا مطلب ہے کہ دل میں خیال آئے کہ میں کچھ تسبیح پڑھ لوں, تو فوراً کہو سبحان اللہ. پتہ نہیں یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی دعوت جو اللہ دے رہے ہیں, یہ انویٹیشن اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے کہ میرے بندے سبحان اللہ کہہ, اس سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ کہلوا کر اور اس انویٹیشن سے, اس دعوت سے اللہ تعالی شانہ خیر کے کتنے دروازے کھولنے والے ہیں وہ اللہ ہی کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. تو یہ تین چیزیں ہیں, اہل و عیال یہ بھی نعمت اللہ کی, مال یہ بھی نعمت اللہ کی, اور اعمال یہ بھی نعمت اللہ کی. یہ اعمال سب سے بڑی نعمت ہے, اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور اعمال دنیا آخرت دونوں جہاں میں یقیناً کام آتے ہیں, یقیناً کام آتے ہیں. اسی لیے جب کوئی مصیبت ہے, کوئی تکلیف ہے, اول تو یہ کہ اعمال اگر اچھے ہوں گے تو تکلیفیں کم آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی تو صبر کی توفیق ملے گی, تکلیفیں ہٹ جائیں گی. اعمال جو ہے اعمال کو بڑھانا چاہیے, تکلیفوں کی وجہ سے اعمال کم نہ ہو, اعمال بڑھے. بلکہ علماء نے لکھا یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, یہ نعمت ہے یا نقمت, رحمت ہے یا زحمت, اللہ غصے میں بھیج رہا ہے یا اللہ درجے بلند کرنے کے لیے, گناہ معاف کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. کہتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے اعمال میں کمی آ جائے تو سمجھو کہ عذاب ہے, اور مصیبت میں پھنسنے کے بعد اعمال میں اضافہ ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کتنے شرابی کبابی لوگ مقدمات میں پھنس جاتے ہیں تو نمازیں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں, مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں. یہ عذاب نہیں, اللہ ان کو اپنے در پہ لا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس مصیبت کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, یہ رحمت ہے. تو اعمال کی طرف, اعمال سے انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع ہوگا, آخرت میں بھی نفع. اور اعمال کے پھر درجات ہیں. گناہوں سے بچنا بہت بڑا عمل, فرض واجب کو ادا کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مکروہ تحریمی سے بچنا, تو حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا یہ بہت بڑا عمل, فرض واجب کو ادا کرنا بہت بڑا عمل. اس کے بعد نیچے پھر مکروہ تنزیہی سے بچنا, یہ بھی عمل, اور مستحبات پر عمل کرنا اور سنن پر عمل کرنا, اور اس کے بعد پھر نوافل پر عمل کرنا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے بھائی. تو اولاد بھی اللہ کی نعمت, اہل و عیال, بیوی بچے, دوست احباب, مگر ان کی تربیت کرو. مال صحیح طریقے سے کماؤ, صحیح جگہ پہ خرچ کرو, صحیح طریقوں میں خرچ کرو. مال کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بناؤ, آخرت کی ترقی کا ذریعہ بناؤ. اور سب سے اہم چیز اور سب سے مفید چیز اعمال ہے, یہ ہر جگہ ہر وقت کام آتی ہے. اس لیے اعمال کو برابر پکڑ کے رکھو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اب اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا کہ فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک فتنہ وہ جس سے دنیاوی نقصان ہو, ایک فتنہ وہ جس سے اخروی نقصان ہو. جان چلی گئی, مال چلا گیا, گھر چلا گیا, یہ دنیاوی فتنہ, دنیاوی نقصان, یہ بھی فتنہ. اور دوسرا اخروی فتنہ, اخروی نقصان, علم چلا جاوے, تقوی چلا جاوے, روحانیت چلی جاوے, تو ایمان چلا جاوے اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں, ایمان چلا جاوے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں. اور وہ بھی کیسے فتنے آئیں گے, ککتئی لیل المظلم, تاریک رات, سیاہ رات, ڈاک رات کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی طرح. کیا مطلب کہ رات کی تاریکیاں جو ہوتی ہے, رات کی تاریخ یہ جو روشنی ہے ابھی روشنی, تو یہ روشنی جو ہے یہ روشنی کے ٹکڑے ہیں سارے, ان ٹکڑوں سے یہ پوری روشنی بنتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ٹکڑے نظر نہیں آتی, اتنے ملے جلے ہیں ایک دوسرے میں, ان کا تداخل ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ اندھیرا ہے, وہ بھی اندھیریوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں, اللہ اندھیریوں کے ٹکڑے پیدا کرتے ہیں ڈارکنس کے, اور وہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو جب ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے اور ایسے ملے جھلے رہتے ہیں تو اندھیرا کم ہوتا ہے, اور ایک دوسرے میں ایسے داخل ہو جاتے ہیں تو اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تاریک رات کے جو ٹکڑے ہیں یوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس طرح فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے کہ ایک ابھی گیا نہیں کہ دوسرا اوور لیپ کرے گا, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ یمسر رجل مؤمنا ویصبح کافرا, کہ رات کو سوئے گا تو مومن بن کر اور صبح اٹھے گا تو کافر. ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا, صبح اٹھے گا تو مومن اور شام تک میں کافر. اللہ اکبر. یعنی اس سے بڑھ کر ایک انسان کا, ایک مومن کا نقصان دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ یوں لمحوں میں ایمان چلا جائے. تو کیا کہا, اس سے کون بچائے گا؟ اہل و عیال بچائیں گے, مال بچائے گا, حفاظت کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بادروا بالاعمال, اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے بچنے کے لیے. ان فتنوں سے بچانے والی چیز اعمال ہے. تو سب سے بڑے نقصان سے بچانے والی چیز اگر اعمال ہیں, سب سے بڑے فتنے سے بچانے والی چیز اگر اعمال ہیں, سب سے بڑے نقصان سے بچانے والی چیز اگر اعمال ہے, تو باقی تمام نقصانوں سے بچانے والی چیز اعمال. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے. تو یہ جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اسی موضوع کے اوپر, اور اس میں سے بہت ساری چیزیں الحمدللہ معلوم ہوئی. تو اب آج کی نشست میں اب یہ تقریر ختم ہو رہی ہے, اس میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حدیث میں بھی بتلایا گیا ہے کہ اعمال کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہے, اور اس سلسلے میں حدیث الغار پیش کی جاتی ہے, غار والی حدیث, کہ دیکھو ان کے عمل کی وجہ سے آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ان کو فائدہ ہوا, اور دنیا میں بھی ان کی زندگی بچ گئی.
اسی سلسلے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو حدیث الغار کہلاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پچھلی کسی امت کے تین آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا. تین شخص کہیں جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, رات آ گئی, انہیں ایک گھر نظر آیا جس میں انہوں نے پناہ لی. اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان لڑکی اور گھر کے منہ کو بند کر دیا. اب دیکھیے میرے بھائیوں, کیا اہل و عیال ساتھ ہیں؟ نہیں. مال ساتھ ہے؟ نہیں. اور مال ہوتا تو بھی کیا کرتا؟ اہل و عیال ہوتے تو بھی کیا کرتے؟ ایک صحت کا قصہ. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے. ایک سیٹھ تھا, انہوں نے بہت بڑا مال جمع کیا, جواہرات, درہم, دینار, چاندی, سونے کے الگ الگ خزانے. جس طرح ٹاؤن سینٹر میں لوگ ایک دکان سے دوسری دکان, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی میں جاتے ہیں, اسی طرح اس کے الگ الگ چیز کے الگ الگ خزانے تھے. ایک دوسری دنیا تھی. وہ وقفے وقفے سے ان خزانوں کی سیر کو جاتا تھا, ہاتھوں میں سونا چاندی اور جواہرات لے کر مزے لیتا تھا. ایک مرتبہ وہ سیر کے لیے اندر داخل ہوا. خدام کو اس کی اطلاع نہیں تھی. انہوں نے دروازہ کھلا دیکھ کر بند کر دیا۔ سیٹھ صاحب اندر اپنے پورے خزانے کے ساتھ ہیں، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سیٹھ صاحب کی لاش سارے خزانوں کے بیچ میں پڑی ہوئی ملی۔ گھار میں پھنسے ہوئے ان لوگوں کو اہل و عیال کس طرح بچاتے؟ اگر ساتھ ہوتے تو وہ بھی تباہ ہو جاتے، اگر مال ہوتا تو کیسے بچاتا؟ ایسے موقع پر بچانے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اعمال۔ وہ نیک لوگ تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو تمہیں اس چٹان سے نجات دلانے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو۔ ہر شخص غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے اور ایسا عمل تلاش کرے جو اس نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ، میں نے فلاں عمل جو صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ آپ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو اس کی برکت سے آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ کون کہتا ہے کہ عمل دنیا میں کام نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جب مشکل وقت آتا ہے تو عمل ہی کام آتا ہے، آخرت میں تو عمل ہی کام آئے گا، لیکن دنیا میں بھی مشکل وقت آتا ہے تو عمل ہی کام آتا ہے، نہ مال کام آتا ہے نہ اہل و عیال، اور اس حقیقت کو سب جانتے ہیں۔ اسی لیے جب لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اس وقت دعا اور صلاۃ الحاجت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ علماء، مشائخ اور بزرگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر بڑی منت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے۔ یہ کیوں؟ جانتے ہیں کہ عمل ہی بچا سکتا ہے۔ تینوں میں سے پہلے کی دعا۔ ان تینوں میں سے پہلے نے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری یہ عادت تھی کہ روزانہ شام کو جب میں بکریوں کو لے کر روتا تھا اور ان کا دودھ دوہتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں بیوی بچوں کو۔ ایک دن میں بکریوں کو چرانے کے لیے نکلا تو چارے پتے کی تلاش میں بہت دور نکل گیا۔ جب میں رات کو واپس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیا تھا کہ ماں باپ کا اکرام ہوگا اور بیوی بچوں کو دودھ ان کے بعد ہی پلاؤں گا۔ اس لیے میں نے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے بستر کے پاس کھڑا ہو گیا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو میں پہلے ان کو دوں گا۔ اس شخص نے دو کام کیے، ایک تو یہ کہ ماں باپ کے احترام میں بیوی بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا، اور دوسرا یہ کہ بستر کے پاس دودھ کے ساتھ ساری رات انتظار کیا، اس ڈر سے کہ بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی تو کیا ہوگا۔ وہ بستر کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بچے بھوک کی وجہ سے اس کے پاؤں پکڑ کر رو رہے تھے۔ جب ماں باپ بیدار ہوئے تو اس نے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا اور بعد میں بیوی بچوں کو۔ اس نے کہا، اے اللہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک میں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل خالص تیرے لیے ہی لکھا گیا ہے تو اس عمل کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی ہٹی لیکن اتنی نہیں کہ اس میں سے کوئی نکل سکے۔ دوسرے کی دعا۔ دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرا ایک عمل ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے میرے اور اس لڑکی کے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے چچا کی ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا اور اس کا عاشق تھا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ نیک تھی، پارسا تھی، ایک مرتبہ اس پر کوئی تکلیف آئی اور وہ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آئی، تو میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے اپنے اوپر قابو دے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، تیار ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور اس کے پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو اور یہ کام اگر کرنا ہی ہے تو مجھ سے شادی کر کے جائز طریقے سے کرو۔ وہ عورت کتنی نیک ہوگی اور اس کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اثر یہ ہوا کہ وہ شخص ہٹ گیا اور اس عورت سے پیسوں کا بھی مطالبہ نہیں کیا، اس کے پاس ہی رہنے دیے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ تیرا نام سن کر صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں ہٹ گیا تھا اور پیسے بھی اس کے پاس ہی رہنے دیے تھے۔ اے اللہ، میں جب اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے ہی لیے کیا تھا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اے اللہ، اگر یہی بات ہے تو میں اس عمل کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما۔ وہ چٹان ہٹی لیکن اتنی نہیں کہ وہ اس غار سے نکل سکے۔ عورت کا مقام۔ میرے بھائیو، دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے۔ اگر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ سکتے تھے تو کیا میں اور آپ نہیں بچ سکتے؟ سوچو، وہ مرد کتنا قریب چلا گیا تھا۔ اتنا قریب پہنچ جانے کے بعد کوئی ہٹ سکتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے، لا يخلودن رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، ہرگز کوئی شخص کسی عورت سے کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے مگر اس صورت میں جبکہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ مرد اور عورت کسی جگہ تنہائی میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ شیطان اپنا کام ضرور کر جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی کسی جگہ خلوت میں چلے جائے تو شیطان ان کو بھی لغزش دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مگر یہاں دیکھو کہ عورت اور مرد اپنی خواہش پوری کرنے سے ایک ہی قدم دور ہیں اور اچانک اس عورت کی زبان سے عجیب بات نکلی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس عورت کا اللہ کی نظر میں کتنا اونچا مقام ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو، خدا کی خشیت پیدا کرو۔ سوچو کہ عین گناہ کے وقت اگر ملک الموت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر اس عمل کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے میرے ایمان کو سلب کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تیسرے کی دعا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کچھ مزدوروں کو مزدوری کے لیے بلایا، وہ آئے اور انہوں نے کام کیا، سب کو میں نے اجرت دی، اس میں سے ایک اپنی اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کی اجرت کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی اجرت کو انویسٹ کیا، اس میں برکت ہوئی اور بہت برکت ہوئی۔ میں اس کے مال کا اچھی طرح حساب رکھ کر تجارت کرتا رہا۔ وہ جو معمولی رقم تھی مزدوری کی، وہ بھر کر بہت بڑا سرمایہ ہو گیا۔ میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اچانک وہ ایک دن آیا اور اس نے کہا کہ بھائی، مجھے میری اجرت دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سارے اونٹ، بکریاں، گائے اور غلام جو تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی، میں غریب آدمی ہوں، اس لیے تو میرے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کر، میری اجرت تو بہت معمولی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا اور بتلایا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس نے لاٹھی لی اور سب کو ہانگ کر لے گیا۔ اے اللہ، میں اپنے دل کو تتولتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیرے ہی لیے کیا تھا۔ اگر میرے اس عمل میں اخلاص تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ وہ چٹان مزید کھلا اور تینوں صحیح سالم گھر سے نکل گئے۔ خلاصہ دیکھ لیا آپ نے، اعمال جس طرح آخرت میں کام آتے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی کام آتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جب کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پریشانی لے کر آتا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں فلا مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی کو اسیس کرو اور تقوی اختیار کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اچھے اعمال کرو، انشاءاللہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ وہ کرتا تھا اور مصیبت دور ہو جاتی تھی، اس لیے کہ عمل سے دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے تین بھائی ہیں، پہلا اہل و عیال، اہل و عیال کے ساتھ دوستی قبر تک، اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو آخرت میں کام آئے گی، ورنہ نہیں۔ اور دوسرا دوست مال، وہ تو بالکل ہی نکما، ہمارے مرتے ہی وہ بے وفائی کرے گا۔ ہاں اگر اس کو ہم پہلے سے آخرت میں بھیج چکے ہوں گے تو کچھ کام آئے گا۔ اور ہمارا اصل دوست عمل ہے، اس کا دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں نفع ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث بیان ہوئی، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، اللہ کے لیے خیرات کرنا حق تعالی شانہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دیکھیے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو عذاب رک جاتا ہے۔ دنیا میں فائدہ ہوا کہ نہیں؟ وتدفع میتۃ السوء، خیرات کرنا بری موت کو دور کرتا ہے، یعنی اچھی موت نصیب ہوگی، محتاجی کی موت نہیں ہوگی، مصیبت والی موت نہیں ہوگی، اسی طرح حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی۔ دینی اور دنیاوی دونوں فوائد حاصل ہوئے یا نہیں؟ اعمال صالحہ کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء۔ اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد۔ اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم اكذب في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الكلام